فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا مصفرا ثم یجعلہ ختاما ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب۔ پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اس کو بھس بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کر دی، اصل یہ ہے زندگی۔ کیا آسمان سے پانی بہا، چشمے بہے، یا نابی جو ہے یمبوا کی جمع ہے، سوتے پھوٹنا، چشمے، بارش کے ذریعے سے پانی اترا، زمین میں جذب ہوا، چشموں کی صورت میں نکلا، کہیں تالاب اور نہروں کی صورت میں جمع ہوا۔ اب پانی تو ایک ہی تھا، لیکن ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، رنگ بھرنگ کی چیزیں نکل آئیں، رنگ فرق، ذائقہ فرق، خوشبو فرق، کہیں سرخ ٹماٹر ہیں تو سبز مرچیں ہیں، کیا خوبصورت کمبینیشنز ہیں، کہیں اورنج اور گرین کا کمبینیشن ہے، یہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ اس طریقے سے ہر چیز کھلی کھلی لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر خشک ہو جاتی ہے، اس کی ساری چمک ختم ہو جاتی ہے، اور فتراہ مصفرا، تم اس کو زرد دیکھتے ہو، صفر صفرا، بالکل ایسے جیسے چورا چورا ہوتا ہے۔ ثم یجعلہ ختاما، جیسے سوکھی بس ہوتی ہے نا، خشک بن جاتی ہے، اس طرح سے وہ چیز ہونے لگتی ہے، ریزہ ریزہ ہوتی ہے، جیسے لکڑیوں کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ اصل میں دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، دنیا کے کمال کو بھی زوال آ کے رہے گا، ہر چیز جو عروج کو پہنچے گی اسے زوال ضرور آئے گا، ہر وہ چیز جو جوبن پہ ہے بڑی بہار دکھائی دیتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا انجام بڑا عبرت آموز ہوتا ہے۔ یہی حال ہے نا انسان کی زندگی کا، انفرادی طور پہ بھی دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک پانی سے بنتا ہے نا، پھر کہاں سے خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا معصوم، بھولا بھالا، پھر کئی رنگ آتے ہیں بچے پہ، پھر جوان ہوتا ہے تو اور کھل کے اٹھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ثم یہیج فتراہ، 30 کے بعد بس رنگ روپ گیا، جسم کی طاقت گئی، ہڈیوں کا تیل نکل گیا، اور اٹھتے بیٹھتے دردے، اور 40, 50, 60 میں تو انسان بس ایسے لگتا ہے کہ ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا، اور 70-80 ہوا تو کوڑا کرکٹ ہو گیا، جیسے ختامہ والی کیفیت ہے، ہاتھ لگاؤ تو وہیں زور سے کوئی پکڑ لے تو درد ہونے لگے۔ کیسے ایک انسان اتنی اعلیٰ شکل سے دوسری شکل میں آ جاتا ہے، وہی شکل جو کل تک نظر نہیں ہٹتی تھی، آج جھریوں والی ہو گئی، بدصورتی ہونے لگی، انسان بوڑھا دکھنے لگتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک انسان خود تو نہ جانا چاہے، لیکن لوگ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال قوموں کا ہے، ان کے عروج اور زوال میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی قوم کسی عروج پہ ہوتی ہے، لیکن کسی آنے والے وقت میں وہ زوال میں چلی جاتی ہے، کوئی آگے نکلتا ہے، کوئی پیچھے نکلتا ہے، ایک نام ابھرتا ہوا دکھتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگنے لگتے ہیں، اور تھوڑے دیر کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اور ایک نیا نام۔ دنیا میں یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے یہاں وہ فانی ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور سورت کہف میں، سورت ہود میں، یونس میں، بہت جگہ یہ گزر چکا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ہے دنیا کی زندگی، اس کے پیچھے جاتے ہو، یہ بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، ये इंसान के लिए काफी नहीं होगी। हाँ, उस दुनिया की बातें करो जो दायमी है, जवाल नहीं है। बस कहते हैं कि ये कुरान और अहले ईमान के सीनों की मिसाल है। मतलब क्या कि अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा जिसे वो मोमिनों के दिलों में दाखिल करता है, फिर इसके जरिए से दीन बाहर निकलता है जो एक दूसरे से बेहतर होता है। बस मोमिन का ईमान और यकीन तो ज्यादा होने लगता है और इसके साथ साथ वो शख्स जिसके दिल में रोग है उसका ईमान खराब होने लगता है। अगली आयतों में आप देखेंगे कि दिल और कुरान की बातें होंगी, शरह सदर की बातें, और दुनिया के धोखों से निकाल के इंसान को जब बिल्कुल ये दुनिया अच्छी न लगे तो फौरन एक सवाल कर दिया, अफमन शराहल्लाहु सदरहू लिलइस्लाम। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही, और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पे हो, नूर पे हो। बस यहीं छोड़ दी बात, आगे से खुद ही समझ जाओ। मतलब क्या है कि उस शख्स की तरह हो सकता है जो कोई सबक नहीं लेता। फवैलुल्लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, बस इन लोगों के लिए हलाकत है जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से और सख्त हो जाते हैं। उलाइका फी दलालिम मुबीन, ये लोग सरीह गुमराही में, खुली गुमराही में। सीने का खुलना क्या होता है? कि इस्लाम की सच्चाई इंसान के दिल में आ जाए यकीन की तरह, कोई शक और शुबा न रहे। और सीने का खुलना क्या है? कि इंसान अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को खुशी से सहने लगे। वो चीज़ जिस पे दूसरों का मूड खराब हो जाए इसका मूड खुशगवार होने लगे। ऐसे लगता है ना कि जैसे इस्लाम बाहर खड़ा है और हमारे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, खोलो, खट खट खट, आ गई हूँ मैं, मुझे जगह दो। अमूमन देखिए इंसान किसके लिए दरवाजे खोलता है? जिसका इंतजार होता है, जिससे मोहब्बत होती है। बिल्कुल इसी तरह शरे सदरी ये होता है कि इंसान को इस्लाम से मोहब्बत हो जाए, कोई शक और शुबा न रहे, कुछ गुंजाइश नहीं। मुश्किलात आ रही हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको लेता है, ये मेरे अल्लाह जी के रास्ते की मुश्किलात हैं, मैं इनको भी सलाम करती हूँ, मैं इनसे भी खुश हूँ। और इस तरह आगे बढ़ता जाए कि उसको पीछे पलटना कभी गवारा ना हो। और ये अल्लाह की तौफीक से होता है। और ये तौफीक किसको मिलती है? जो हक बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एक नूर देता है, फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही। ये नूर क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है जो जिंदगी के हर मैदान में और इसके हर मोड़ पर इसकी रहनुमाई करती है। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को अमली जामा पहनाकर दिखा दिया, इंसानियत के सामने एक बेहतरीन रोल मॉडल बन गए। ऐसे शख्स को फिर दीन के किसी हुक्म के बारे में शुबा नहीं रहता, डाउट्स नहीं होते, अंधेरों में नहीं रहता। ऐसा शख्स अपने जिंदगी गुजारने के रास्ते खुद मुतय्यन करता है, माहौल और मुआशरे की पैदावार नहीं होता, लोगों को देख देख के नेकियां नहीं करता, बल्कि वो खुद अपने रंग में जीता है, उसका एक अपना स्टाइल होता है। इसके बरक्स फवैलुल्लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, बस खराबी है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सख्त हो गए। तबाही, खराबी, बर्बादी, कुछ भी नहीं है, सख्त हो गए। हक बात से घुटन है, नागवारी के असरात है, वो रोशनी उसको अच्छी नहीं लगती, जिद, इनाद, हठधर्मी, दिल सख्त हो गया, खैर का एक कतरा दिल में नहीं जाता, कोई नसीहत वहां नहीं ठहरती, अल्लाह की याद की तौफीक नसीब ही नहीं होती, सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करने वाला है, अपने बाप दादा के रस्म रिवाज, उनकी तारीख, उनकी तकलीद में जीने वाला है। उलाए कफी दलाले मुबीन, ये खुली गुमराही में, कुछ भी इन दोनों का आपस में मेल ही नहीं है, कुछ नहीं एक जैसे, इनके दिल सख्त हो चुके। सोचिए जरा, दो ही तरह के लोग हैं ना, एक वो हैं कि जिनका दिल चाहता है کہ اللہ کا کلام ہمارے دل پہ پڑتا رہے، ہر لمحے اس کی آیتیں ہمارے دل کی مردہ زمین کو زندہ کریں. اور کچھ کو ایک بات سننی بھی محال لگتی ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ گھٹن ہے، ابھی دل نہیں کھلا. اور دل کیسے کھلتا ہے؟ جتنا کھلتے جائیں کھلتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ کسی کی مٹی کو نرم کرتے جائیں نا تو پانی اندر جاتا جائے گا. ایسے لوگوں کے دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اوپر پانی کا ڈھیر ڈال دیں، وہاں سیلاب آ جائے گا، اندر تو جذب ہی نہیں ہو رہا. تو ایسے لوگوں کو بہت کچھ سنانے کی بجائے، بڑے بڑے حکم اور مسئلے سنانے کی بجائے، دل کو چھونے والی باتیں سنانی چاہیے جہاں دل نرم ہو جائے. اور ہمیشہ نئے لوگوں کے ساتھ بات بس ایسے ہی دلوں کو موڑنے والے موضوعات پہ ہونی چاہیے، ان کے اوپر بڑے بڑے احکامات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا متشابہا مسانش تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ذلك خد اللہ یهدی به من یشا ومن یدلل اللہ فما له من ہاد. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں. یا پھر قرآن کی باتیں، قرآن پاک کی تاثیر کا تذکرہ کہ احسن الحدیث سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. ملتی جلتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے سارے حصے، حسن کلام، اعجاز، بلاغت، صحت، ہر چیز معنی اور خوبیوں میں ملتے جلتے ہیں، یعنی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. اور دوسرا بھی معنی ہے کہ پچھلی کتابوں سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ آئی تو ایک ہی طرف سے ہے نا. اسی طرح اس میں قصے، واقعات، احکامات کو بار بار دہرایا گیا، تکرار ہے نا. حضرت موسیٰ کا قصہ کئی جگہ آتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ ایک موقع پہ اگر اس کو صحیح طرح سے نہ سن پائیں تو دوسرے موقع پہ غور سے سن لیں، اپنے آپ کو اس چیز سے محروم نہ کریں. کیونکہ انسان کا موڈ ہوتا ہے نا، کسی وقت کسی موڈ میں ہوتا ہے، کسی دوسرے موڈ میں ہوتا ہے. تو ایک جگہ ایک چیز مس ہو گئی تو دوسری جگہ اس سے فائدہ اٹھا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کتابوں سے، یہ کتاب تو آسن ہے، اللہ نے ٹھوس حقائق پر مبنی کتاب تو دے دی، انداز بڑا دل رب ہے، دل میں اترنے والی بات ہے، دلائل بڑے عام فہم ہیں. ایک سیدھا سادہ دیہاتی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک عالم دین بھی. زندگی گزارنے کا راستہ محض نظریاتی باتیں نہیں ہیں، جذباتی باتیں نہیں ہیں، آخرت کی فلاح کی ضمانت ہے ان احکامات پہ عمل کرنے میں، اور یہ خوبیاں کسی اور میں نہیں ہوتی. اور اتنی مختلف جگہ پہ آنے کے باوجود بھی متشابہن، ملتی جلتی ہیں، اختلاف اور تضاد نہیں ہے. 23 سال میں یہ نازل ہوا قرآن پاک. آپ سوچے ذرا، آپ ایک ٹاپک لکھنا شروع کریں 10 سال کی عمر میں، اور وہ پورا ہو آپ کے 33 سال کی عمر میں، تو اس کا شروع اور آخر ایک جیسا ہوگا. میرا حال ہے جتنا آگے لکھتے جائیں گے پچھلا دیکھ دیکھ کے شرماتے جائیں گے، ہائے میں ایسے لکھتی تھی، میں ایسے سوچتی تھی. لیکن اس کلام کو دیکھیے، کوئی صورت کھول کے دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پہلی آیتیں تھیں، لگتا ہے اس میں کچھ جھول. اور آخری آیتوں کو کھول کے دیکھ لیں، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ بقرہ میں آتی ہے سود کی آیتوں کے فوراً بعد، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی، کہ جس میں آتا ہے کہ اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لگتا ہے کوئی فرق، ایک جیسا رنگ ہے، برینڈ نیو، ہر دور میں نہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کو غور سے سنتے ہیں، جو اس کا اثر اپنے دل پہ لیتے ہیں. جلود جلد کی جمع، تخش ارو نرم پڑ جانا، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اسکن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کیفیت بیان کی گئی ہے. اتنا خوف آتا ہے ان کو یہ پڑھ کے سن کے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کبھی جنت کی بات آتی ہے تو ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو رسول اللہ کے صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ وہ کہنے لگیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، ہمارے زمانے میں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سننے سے ان کو غش آ جاتا ہے. حضرت اسما نے کہا، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. اللہ اکبر، یعنی یہ جو حال پڑ جانا اور اس قسم کی کیفیات جو عموماً وجد کی اور مستی کی اور حال پڑ گئے، یہ درست نہیں ہے. کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو قوالی کرتے اور سنتے ہوئے، لوگوں کو کپڑوں کی بھی ہوش نہیں رہتی. قرآن کا ایک ادب ہے، خشیت طاری ہوتی ہے، خوف اور امید پیدا ہوتی ہے. اس کا فہم آتا ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، انسان سجدوں میں جانے لگتا ہے. لیکن کفار مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے. آج کیا قرآن پاک کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے؟ اس کو سن کے پڑھ کے رونا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کی بیٹی عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ کان ابا بکرن رجلن بکان، کہ ابو بکر بہت رونے والا شخص تھا، جب قرآن پڑھتے تو ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا تھا. وہ ریاکاروں کی طرح نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کا حال کیا تھا؟ قرآن پاک کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا. ایک موقع پہ مکہ والوں نے اتنا تنگ کیا کہ ابو بکر صدیق نے ہجرت کا ارادہ کیا. دور جا رہے تھے تو پھر ایک شخص تھا ابن دغنا، غالباً اگر میں بھول نہیں رہی ابن دغنا ہی تھا، اس کو بڑی آر آئی کہ یہ تو اتنے اچھے سردار ہیں، اتنی خدمت کرنے والے، اتنے فیاض تھے، تو ہمارے ظلم کی وجہ سے یہ جا رہے ہیں. وہ ان کو واپس لے آئے، کہا آپ میری امان میں ہیں، یعنی اب میں آپ کو پروٹیکشن دوں گا. اور حرم میں آ کے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر صدیق پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ ابو بکر صدیق حرم میں آ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر میں پڑھے نماز وغیرہ. کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں گھر میں مسجد بنا لوں گا. اور جب گھر میں آ کے گھر کا ایک کونا مسجد میں بدلا، اور وہاں دن رات پھر ابو بکر تھے اور ان کا قرآن اور ان کی نمازیں. چند دن نہیں گزرے، پاس پڑوس والے آ گئے، کہا ابو بکر جہاں جا کے مرضی پڑھیں، یہاں نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں. ان کے دلوں پہ اثر ہونے لگتا تھا ان کے پڑھنے سے. اور جہاں بھی آپ قرآن پاک کو اچھے دل سے پڑھتا دیکھیں گے نا، آپ ضرور اس کا اثر محسوس کریں گے، چاہے وہ خالی خیرت ہی کیوں نہ ہو. اس کے الفاظ پہ غور، اس کا اتار چڑھاؤ، اور صرف راگ لگانے کے لیے بڑی بڑی رات کرنی، وہ بھی درست نہیں ہوتی. صحابہ کرام ایسے کوئی طریقے نہیں ایجاد کرتے تھے کہ قرآن سن کر غش پڑ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر عراق کے ایک ایسے شخص پر گزرے جو مدہوش گرا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جب یہ قرآن سنتا ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں مگر گرتے تو نہیں، اور ایسے لوگوں کے پیٹ میں شیطان ہوتا ہے. رسول اللہ کے اصحاب کا یہ طریقہ نہ تھا، یعنی یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. ابن سیرین سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ قرآن سن کر گر جاتے ہیں. انہوں نے کہا، ایسے لوگوں کو ایک چھت پر اس طرح بٹھاؤ کہ وہ نیچے کی طرف دیوار کے ساتھ پاؤں لٹکائے ہوئے ہوں، پھر انہیں قرآن سناؤ. اگر وہ نیچے گر پڑیں تب تو وہ سچے ہیں، ورنہ وہ جھوٹے اور ریاکار ہیں. یعنی پول کھل جائے گا کہ کتنے شوق سے واقعی کر رہے تھے یا دکھانے کی باتیں تھیں. دیکھیے، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن جو بات درست ہوتی ہے وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور جو چیز آرٹیفیشل اور مصنوعی طریقوں سے اختیار کی جائے وہ چیز درست نہیں ہوتی. سوز اور گداس ہونا اور بات ہے، آنکھوں سے آنسو آنا بھی اور بات ہے. کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے جہنم کی آیتیں سن کے، اللہ تعالیٰ نے کہا تک شعر منہ جلود، بالکل ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے. یہ تو ٹھیک ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھتے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش حواس باختہ ہونے لگے اور عقل و ہوش باقی نہ رہے، کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو سننے سے ایوائڈ کرنا چاہیے کہ جس کے بعد آپ کا بھی یہی دل ہونے لگے. اللہ اکبر. ثم تلین جلودہم، تلین کا لفظ لون سے ہے، لین لین نرم. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا مثال دی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن کون ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اسی طرح سورت فرقان میں آتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا سمیم و امیان. ایسے لوگ قرآن کو سن کر اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، یعنی ایسے ہی نہیں گزر جاتے، وہاں سے غور کرتے ہیں، معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا، اور یہ جو آخری حصہ ہے وہ بھی واضح ہے نا، کہ وہ قلوب ہوں ملا ذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف ہوتے ہیں. اصل چیز یہ کہ اللہ کا ذکر دیکھنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، اور ذالک ھدا اللہ، یہ ہے صحیح طریقہ، گائیڈنس یہی ہے. جو یہدی بہ من یشاء، جس کے ساتھ وہ دوسروں کو گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے، فما لہ من ہاد، پھر اس کو کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں. تو پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن پاک حق ہے، آسن ہے، آسان ہے. اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، ایک مضمون ایک جگہ تفصیل سے آتا ہے تو دوسری جگہ مختصر آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان القرآن یفسر بعدہ بعدن، کہ قرآن بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی، لیکن اختلاف اور تضاد نہیں ہوتا. بس اگر یہ کہا کہ کسی غیر مسلم کو دلی دوست نہ بناؤ تو دوسری جگہ یہ نہیں کہ بنا لو. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اس چیز کو بتایا. پھر اگلی خوبی اس آیت سے کیا پتہ چلی، مثانی ہے، دہرائی جانے والی ہیں. سورہ فاتحہ کو تو کہتے ہی سب المثانی ہے، سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، کیونکہ ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہیں، تکرار ہے. بس آپ دیکھیے کہ ویل یوم اذ للمکذبین، سورت مرسلات میں یہ آیت 10 بار ہے. پھر اسی طرح ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، سورت القمر میں تکرار کے ساتھ ہے. پھر فبئی آلائی ربکما تکذبان، یہ سورت الرحمن میں تکرار کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی بات ہے کہ وہ کیسے پیش کرے. اور آخری چیز دیکھی اس میں کہ قرآن کو پڑھیں تو سکن پہ اور چہرے پہ اس کا اثر تو دکھتا ہے، لیکن انسان گر گر نہیں پڑتا. اب آگے فرمائے، اف من یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، پھر جو شخص قیامت کے دن کے سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، مراد کیا ہے کہ اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنی ان کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے. ہر ایک دیکھے کہ وہ کیا کرتا تھا. اب دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کے جسم پر کوئی ضرب پڑتی ہے نا، تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنا چاہتا ہے، دفاع کرتا ہے، ہاتھ آگے کر دے گا، مدافعت کرنا. اگر حملہ شدید ہو، ہاتھوں سے نہ روکا جائے، تو پھر باقی بدن کے ہر حصے کو وہ اس میں لاتا ہے. بالکل یہاں یہی جو لفظ ہے، یتقی بھی وجہ ہی، ایسا لگتا ہے کہ کسی کی طرف آگ تھی، لپٹیں آ رہی تھیں، اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، مجھے آگ پہ نہیں جانا، مجھے اس کی طرف نہ کرو. یعنی دنیا میں تو بچے نہ بچے، لیکن قیامت کے دن لوگ آگ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے، لیکن نہیں بچ پائیں گے. اور ایسے وقت میں ان کو کہا جائے گا، یہ ہیں تمہارے اعمال جو کرتے تھے، ذرا دیکھو پھر اس کے بعد دیکھیں سوال کا اگلا حصہ محذوف ہے. جملہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایسا شخص اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، بلکہ اسے اس دن ہر طرح سے راحت اور اطمینان میسر ہو؟ اور یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمائے کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا. والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان آیتوں میں لوگوں کے جھٹلانے کی باتیں، اصل میں کفار مکہ کو تنبیہ ہے جو پچھلی قوموں کے حالات کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا اگر ان کے ساتھ ایسا ہو تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلط کام کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. تو جس نے غلط کام کیا اس کا یہ انجام ہوا، تو وہی کام جب کوئی دوسرا کرے گا تو کیا اس کا انجام اچھا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. دیکھیے دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے نا، وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں اور اس کی وعیدوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے کچھ آ کے یہی پوچھتے ہیں، اچھا جی یہ بتائیں کہ عذاب آنا کب ہے، کہاں کی باتیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی جگہ سے عذاب آئے گا، من حیث لا یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم کیسے یہ کام کرو گے. اب دیکھیے کہ پیچھے عذاب کو چہرے سے ہٹانے کی بات تھی، پھر ظالموں کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھانے کی بات تھی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کذب الذین من قبلہم، پہلوں نے جھٹلایا اور ان کو عذاب آیا. مراد کیا ہے؟ کہ جو یہ کر رہے ہیں اگر وہی پچھلوں نے بھی کیا تھا تو جو انجام پچھلوں کا ہوا ان کا نہیں ہوگا. اور اصل میں دھمکی یہ تھی کہ مکہ والوں پہ بھی اب عذاب آنے والا ہے، تم ان باتوں کو سنو، اپنے لیے مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب عذاب کے تھپیڑے منہ پر پڑیں گے تو اس وقت اوندے منہ ہو کر گرو گے جہنم کی آگ میں. سورت ملک میں بھی آتا ہے نا، اف میں یمشی مقب بن لا وچی ہی اہدام میں یمشی سوی نلا سرات مستقیم، کیا وہ جب اپنے منہ پر اوندا گرے وہ راہ راست پر ہے یا سیدھا اپنے پیروں پہ چلنے والا صحیح ہے؟ یعنی قیامت کے دن ان کفار کو اوندے منہ آگ میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو. ایک اور جگہ آتا ہے افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کہ جہنم میں داخل کیا جانے والا بد نصیب اچھا ہے یا امن اور امان سے قیامت کا دن گزارنے والا اچھا ہے؟ یقیناً جنت میں جانے والا اچھا ہے، امن امان والا اچھا ہے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اسی لیے پھر آخر میں فرما دیا وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بے شک ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہر مثال، مختلف طرح کی مثالیں بیان کر دی. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، نصیحت پالے، کیونکہ مثال سے جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ ویسے نہیں سمجھ آتی، اور مثال ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے، انسان دوسرے کے حال سے نصیحت لینے والا بن جاتا ہے. کیسی ہے یہ نصیحت؟ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کیوں آیا؟ تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صاف سیدھی آواز زبان میں رکھا، شرک کی تردید کی مثالیں دیں، لوگوں کو حقیقت سمجھائی، حکم دیے، اللہ کے نبی کے طریقے بیان کیے گئے، ہر چیز بتا دی کہ اتنا واضح دین ہے. اور پیش کس میں کیا؟ عربی، ٹھیٹھ عربی میں. کیوں؟ کہ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو مکہ والوں کو ترجمان کی ضرورت ہوتی، مشکلات پیدا ہوتی، اپنی مادری زبان میں بات کو سننا سمجھنا آسان لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان کے سامنے یہ قرآن کیوں آیا، تاکہ بچ جاؤ جہنم کے عذابوں سے، پھر بھی جو نہ بچے ان کا کیا حال ہوگا. وہ لوگ جو اپنی زبان میں نہیں سمجھتے ان کی تو پکڑ ہے ہی، لیکن ہم جیسے لوگ جو اپنی زبان میں فر فر سمجھنے لگتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں، ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. بہت بڑی وعید ہے اس آیت میں. دیکھو اب تو تمہاری زبانوں میں، دیکھیے وہ تو عربی میں تھے نا، تو ہم کہتے ہیں ہاں عربی کے، تو آپ اس عربی کو لفظ اردو میں چینج کر کے دیکھیں کہ ہم نے یہ قرآن اب تمہیں اردو میں دے دیا تاکہ تم اس کے حکموں پہ عمل کرو، نا فرمانیوں سے بچو. پھر نہ بچیں گے تو یہ تو نعمت کی نہ شکری ہوگی نا. اور آخر میں پھر ایک مثال ہے شرک اور توحید کے فرق کو ظاہر کرنے والی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص چند بری طبیعت رکھنے والے اور اپنے حق کے لیے باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے، اور دوسرا کیا ہے، ورجلا سلم لرجل، اور دوسرا صرف ایک آدمی کا غلام ہے. ایک ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، رجلا بہت سارے آدمی، فی ہی شرکا جو سب کا مشترکہ مال ہے. پہلے دور میں غلام بکتے تھے، کوئی ایک شخص پورا پیسے نہیں دے سکتا تھا تو دو تین لوگ مل کے ایک غلام کو خریدتے تھے. اب ایسے غلام جو تھے وہ تو پس جاتے تھے نا، ایک کام کے لیے بلا رہا ہے تو دوسرا، دوسرا بلائے گا تو تیسرا، اور اس طرح سے وہ بیچارے ادھر ادھر بھاگتے تھے. آج بھی دیکھیے جو گھروں میں کام کرنے والی عورتیں مختلف گھروں میں جاتی ہیں، ہر جگہ بیچاری ڈانٹی کھاتی ہیں، کوئی ان سے خوش نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ وہ لوگ کب ہوں، جب متشاکسون ہوں. متشاکس کا جو لفظ ہے نا، یہ تشاکس سے ہے، بخل، تند خوئی اور بدمزاجی کی وجہ سے ایک دوسرے سے اپنے اپنے حق کے لیے کھینچا تانی کرنا، یعنی بدمزاج بھی ہیں. چلو ایک تو ہے نا نرم طبیعت کے، بھائی ایک نے اس کا اچھا چلو ادھر دیر ہو گئی تو اب ادھر آ جاؤ، نہیں ہیں بھی بہت بدخو. اب ایسا شخص جو دردر کا بھکاری ہے، اور ایک دوسرے جو رجولن سلام لرجل، ون اونر ہے اس کا، فرق ہوگا نا. وہ ماسیاں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو ایک ہی جگہ رہنا ہے تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کی ضروریات کا، کھانا بھی دینا ہے ان کے، عید پہ کپڑے بھی بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے مواحد رجل سلم لی رجل کی کیفیت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک کا بننے میں جو مزہ ہے نا، وہ بہت ساروں کا بننے میں نہیں، پھر انسان کسی کا بھی نہیں رہتا. فرمایا حل یستوی یعنی مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساتھ خود ہی بتا دیا الحمدللہ نہیں ہو سکتے. خاص موقع یہاں دیکھیے، بہت سارے آقاؤں کے مالک ہونے والے کو اور دوسرے کی بات کر کے آخر میں اللہ کی تعریف کیوں کر دی؟ کہ پھر ایک رب کا ہونے میں تعریف ہے. شکر کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک کا بنا دیا، اپنا بنا دیا. یہ غلامی انسان کو مبارک ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ہٹا کے اپنے ہاتھ میں ہمارے سارے حقوق رکھ لیے. ساری ہماری ضروریات ایک رب کے اندر ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ادھر ادھر بھاگنا چاہتے ہیں اور ادھر سے ادھر پھٹک پھٹک کے پھرنے میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے، ایک جگہ نہ ملا تو دوسری جگہ چلے جائیں گے. حالانکہ جو ایک در پہ بیٹھا رہے تو اس کو رحم آ ہی جاتا ہے اس پہ. انک میت و انہم میتون. اے نبی، بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے ہاں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. اللہ اکبر، سب کو مرنا ہے. اس سے زیادہ واضح آیت ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تصدیق کی؟ آج وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کی موت کے مخالف ہیں، کہتے ہیں موت نہیں آئے گی، تو آپ دیکھیں پھر اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے. پتہ نہیں یہاں موت لفظ سے وہ کیا کہیں گے. مکہ والے آپ کے مخالف تھے نا، باتیں کرتے تھے، بد دعائیں دیتے تھے کہ دیکھنا آپ کو موت آ جائے گی، تو کہا آپ کو آئے گی تو اوروں کو نہیں آئے گی. یہ جو آپ کی موت کی دعائیں کرنے والے یا آپ کی موت کا انتظار کرنے والے، تو موت تو ان کو بھی آنی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت. مراد کیا کہ دنیا میں توحید اور شرک کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لوگ جھگڑتے ہی رہیں گے، یہ میں فیصلے کروں گا جب سب میرے پاس آئیں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 144 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آنی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی موت کی بات احادیث سے ثابت شدہ، قرآن سے ثابت شدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ موت طاری ہوئی پھر آپ کو زندہ کر لیا گیا، تو بہرحال یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی برزخ کی زندگی اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ جو باتیں احادیث سے ملتی ہیں اسی پہ رکنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پارہ بھی پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نعمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اس کا حق بھی ادا کروا لے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ایک سیڑھی سے اوپر دوسری سیڑھی پہ چڑھتے جائیں لیکن آخر میں ہمارا حال کیا ہو کہ عمل والا بھی نہ ہو۔ یہ جھگڑوں کی باتوں پہ بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں وہ وہاں جا کے بھی جھگڑیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا نا جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا، وہ اس کو کہیں گے، وہ اس کو کہیں گے، کہا جھگڑتے رہو جو چاہو کرو، لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ متشاکسون کہتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا، یہ جو رات اور دن ہوتے ہیں نا ان کو بھی متشاکسون کہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ رات ہو تو دن بھی آ جائے اور دن ہو تو رات بھی آ جائے، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اختلاف رکھنے والے لوگ جو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہ بھا سکے، ایک آئے تو دوسرا فوراً وہاں سے ہٹ جائے، ایسے لوگوں کو متشاکس کہتے ہیں۔ اینیمیز، اگینسٹ، ایک دوسرے کے خلاف، یہ معنی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی، تلاوت سنیں گے۔
افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامة وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون